قسم فکر علی ہے زندگی فکر علی ہے روشنی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فی نہج البلاغہ ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیہ لمن فهم عنها. مولا کائنات نہج البلاغہ میں آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جسے سید رضی نے مرتب کیا ہے کہ بے شک دنیا سچائی کا گھر ہے جو اسے سچا جانے، اور یہ سلامتی اور عافیت کا گھر ہے کہ جو اس سے یہ مفہوم اخذ کر سکے. الحمدللہ ہماری گفتگو موضوعی نہج البلاغہ کے سلسلے میں دوسری کلاس کی صورت میں دوسرے درس کو آپ سماعت کر رہے ہیں، اور خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک دفعہ پھر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام باب مدینۃ العلم قسم النار والجنہ نفس رسول مرضی خدا کو خریدنے والی عظیم ہستی اور روح زمین پر رسول اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین اور ذو مناقب ہستی کے دسترخوان علم پر بیٹھیں اور کسب فیض کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنیں اور کہیں امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع نہج البلاغہ میں جو پہلا عنوان ہے وہ ہے دنیا نہج البلاغہ کی روشنی میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا نہج البلاغہ کی روشنی میں یعنی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں. اور اس موضوع نہج البلاغہ سے متعلق ہم ابتدائی جلسے میں جو تعارفی کلاس تھی اور پہلے درس میں ڈسکس کر چکے ہیں. گزشتہ ہفتے ہم نے جن چیزوں کو ڈسکس کیا تھا اس میں خود دنیا کا معنی، قرآن کریم میں دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے، قرآن کریم میں دنیا کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، کن کن مفاہیم کے طور پر، کن کن معنی میں، کن کن عناوین کے تحت اس کا ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں 229 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور یہ خطبات میں بھی ہے، مکتوبات میں بھی ہے، اور کلمات قصار یا تشریح طلب کام طلب امور اور حکمت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ دنیا سے کیا مراد ہے، یہ مظاہر دنیا مراد نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جان کی، زمین کی، آسمان کی، سورج کی، اور اسی طریقے سے جانوروں کی، نباتات کی، حیوانات کی قسمیں کھائی ہیں، بلکہ نتیجہ یہ اخذ کیا گیا تھا کہ وہ تعلق، وہ ریلیشن برا ہے کہ جو انسان کو حق کی طرف جانے سے روکے، حق گوئی سے روکے، حق پرستی سے روکے، حق عبادت سے روکے. اور یہاں پر مجھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، بہت ہی خوبصورت قول ہے آپ کا رحمۃ اللہ علیہ، کہ واقعاً جنہوں نے اپنے وصیت نامے میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم اس بات پہ افتخار کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کی کتاب ہے. یعنی اتنا بڑا عظیم مرجع، اہل بیت کے در کا شاگرد، ان کے علوم کو پھیلانے والا، وہ آ کے افتخار کرتا ہے. اب آپ تصور کر سکتے ہیں اتنا بڑا فقیہ کہ نہج البلاغہ جیسی کتاب جو ہے وہ ہمارے امام کی ہے. صحیفہ کاملہ جو ہے وہ ہمارے امام کی مناجات کا مجموعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا داری، کہتے ہیں نا بس دنیا داری میں اصل لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دنیا داری بھی تو کرنی ہے. بعض اوقات ہم نے دنیا کو، دنیا داری کو مجبوری بنا لیا، جس کی وجہ سے ہم اس کے جو منفی پہلو ہیں، منحرف پہلو ہیں، فاسد پہلو ہیں، ہم ان کو نظر انداز نہیں کرتے اور ان میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کی بلائیں، ان کی مصیبتیں اور ان کی در حقیقت مشکلات ہمارے دامنگیر ہو جاتی ہیں. دنیا داری کیا چیز ہے؟ ایک دنیا ہے اور ایک دنیا داری ہے. ہمیں دنیا داری بھی تو کرنی ہے، یعنی دنیا کے کاموں کو بھی نبھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ دنیا داری کے کاموں کو نہ نبھائیں. یہ دیکھیں کہ دنیا داری سے مفہوم کیا لے رہے ہیں آپ، آپ حقیقت میں دنیا داری کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ کیا واقعی وہی تصور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے؟ تو پھر آپ جتنا بھی آگے بڑھتے چلے جائیں گے، در حقیقت آپ اپنے ہی تانے بانے میں گرفتار ہوتے چلے جائیں گے. امام خمینی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا داری کا تعلق مال کی کثرت اور کمی سے نہیں ہے، بلکہ دنیا داری کا تعلق اس چیز سے جس سے انسان محبت کر رہا ہے، اس کے اور اس کے دل کے درمیان نسبت، تعلق اور رشتے سے ہے. ممکن ہے ایک شخص کروڑوں روپے کا مالک ہونے کے باوجود بھی دنیا دار نہ کہلائے، کیونکہ اس کے دل میں وہ پھنسی ہوئی نہیں ہے محبت، وہ پیسے کی محبت میں گرفتار نہیں ہے. ابھی خدا کا حکم آئے اور وہ کہے لبیک یا اللہ، چلنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ دنیا دار نہیں ہے. ممکن ہے کہ ایک طالب علم ایک قلم رکھنے کی وجہ سے، ایک بال پوائنٹ رکھنے کی وجہ سے دنیا دار ہو، کہ اگر یہ قلم اس سے لے لی جائے، یہ کتاب اس سے لے لی جائے، یہ موبائل اس سے لے لیا جائے، اس کا دل وہیں بند ہو جائے. تو دنیا داری کا تعلق رشتے اور تعلق سے ہے کہ آپ کس چیز کو کتنا چاہ رہے ہیں. ممکن ایک قلم ہو، وہی آپ کی کل کائنات ہو، دنیا و مافیا کی دولت کے برابر ہو. کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، وہ درس دے رہے تھے، ایک ملنگ ٹائپ کا کوئی آدمی آیا، فقیر صوفی، اس نے کہا کہ آپ جو یہاں بیٹھے رہتے ہیں، دیکھیں میں ایک ہی کشکول میں ایک ہی لباس میں گھومتا رہتا ہوں، اور آپ زہد اختیار نہیں کرتے. تو وہ ہنس سمجھ گئے. تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں، میرے ساتھ چلو تم، میں تمہیں حقیقت بتاؤں. اور یہ کہہ کے یہ دونوں چل دیے، وہ عالم بھی اور وہ صوفی اور ملنگ بھی. چنانچہ کیا ہوا، شکریہ، یہ اپنا کشکول جو ہے ان عالم کے گھر میں بھول گیا. تھوڑی دیر آگے چلے تھے، جیسے یہاں سے چلے ہوں گے مثلا ٹول پلازہ تک، انہوں نے کہا وہ آغا صاحب میں اپنا کشکول بھول گیا ہوں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا. نہیں، اس میں میں کھانا کھاتا ہوں، اس میں میں پانی پیتا ہوں. اس نے کہا کھانا کھانے کے لیے کچھ بھی مل جائے گا، پینے کے لیے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے، اس کو کٹورا بنا کے پی لینا. اس نے کہا نہیں جناب، میں جو ہوں وہی کشکول جا کے لوں گا، میں سفر نہیں کر سکتا، میں نہیں رہ سکتا. کہہ لیں گے کہ تم جو مجھ پہ اعتراض کر رہے تھے، میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تم دنیا دار ہو، ایک کشکول رکھ کر بھی تم سے وہ اس کشکول کی محبت نہیں چھوڑی جاتی، اور میں پورا گھر، اپنا اسٹیٹس، اپنے شاگرد، اپنا درس چھوڑ کے تمہارے ساتھ نکل کے آ گیا ہوں. مجھے فکر نہیں ہوئی کہ میں اپنا تکیہ بھی لے لوں، میں اپنی سیٹ بھی لے لوں، میں اپنی فلاں چیز بھی لے لوں، اپنے آرام و آسائش کے اسباب و وسائل بھی لے لوں. تو دنیا دار کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نسبت سے ہے، رشتے سے. اس کے بعد ہم نے دنیا کی دو قسمیں کی تھیں، ایک دنیا وہ ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے. دو قسم کی دنیا ہیں، ایک وہ دنیا جس سے انسان واقعاً آخرت کے لیے کام کرتا ہے، خدا کے لیے کام کرتا ہے، وہ دنیا ممدوح ہے، جس کی مدح و ثنا بیان کی گئی ہے. ایک دنیا مذموم ہے جس کی مذمت کی گئی ہے. اور پھر وہ خطبہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، حکمت 131، کہ جس میں امیر المومنین کے سامنے جو ہے ایک شخص نے آ کے مذمت کی دنیا کی، امیر المومنین نے وہاں پر دنیا کی مختلف صفات کو بیان کیا ہے. اب مزید جو خطبہ میں نے آپ کو دیا تھا، اس میں خطبہ مکتوب نمبر 27، لیٹر نمبر 27، اس میں انشاءاللہ آپ سب پڑھ کے آئے ہوں گے، کتنی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ہے کسی کے ذہن میں؟ کتنی صفات کو کنسیڈر کیا ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ تقریباً 12 صفات ہیں کہ جن کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ مزید تشریح کے قابل ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے جس انداز سے پڑھا ہے آپ کے ذہن میں سوال اٹھے ہیں یا نہیں اٹھے، لیکن وہ عبارت میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور تاکہ جو ہے وہ مفہوم کلیئر ہو سکے کہ امیر المومنین کی نگاہ میں دنیا کی کیا حیثیت ہے. اور انشاءاللہ اگر موقع ملا تو میں نے کہا کہ دنیا جو ہے وہ کسب کمالات، مقامات، حسنات کو حاصل کرنے کی جگہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے معصوم کی کہ الدنیا سوق، دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ، ایک قوم کامیاب ہوتی ہے اور ایک گروہ نقصان اٹھاتا ہے. الدنیا متجر اولیاء اللہ، امیر المومنین کا کلام ہے کہ اولیاء الہی کے لیے کیا ہے، یہ تجارت گاہ ہے، یہ اسٹاک ایکسچینج ہے، یہاں پہ سودا کرتے ہیں، یہاں پہ بزنس کرتے ہیں. تو دنیا جو ہے بزنس گاہ ہے. اس کے بعد رہبانیت کی، گوشہ نشینی کی مذمت کی گئی ہے، عزلت نشینی جسے کہتے ہیں. انسان کہے جناب بس گھر میں بیٹھ جاؤں صوفیہ کے طریقے سے اور نام نہاد جھوٹے اولیاء کے طریقے سے یا ملنگوں کے طریقے سے گھروں کو چھوڑ کر اور کام کاج کو چھوڑ کر انسان ایک جگہ بیٹھ جائے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اگر موقع ملا تو ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. درود بھیجی محمد و آل محمد. وعلمو کا لفظ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں پر افاظہ علم ہو، جہاں پہ کسی کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہو، جہاں کسی کو نالج دینی ہو، جہاں کسی کی توجہ کو مبذول کرانا ہو. مثلا میں آؤں اور ایک بات سادی سی بات کہوں اور کہہ کے چلا جاؤں، لیکن میں کہا سنیے ذرا غور سے سنیے، ذہن نشین کیجئے، تھوڑا سا ہاتھ ہلا کے بھی باڈی لینگویج کے ساتھ، اس کا مطلب یہ کہ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں. اچھا ایک آخر میں ایک بات ذرا سنیے، یا شروع میں کہوں کہ آج میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس کی جانب توجہ آپ کی ضروری ہے. یہ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں وعلمو، یعنی علم حاصل کرو، یعنی اپ ٹو ڈیٹ ہو، یعنی نالج لو مجھ سے، یعنی میں تمہیں اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی ہر وہ چیز جو رسول اللہ نے فرمایا، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کر سکتی ہے، یقربکم من الجنہ، میں نے بیان کر دی ہے. اور ہر وہ چیز یبعدکم من النار، نار جہنم سے، آتش جہنم سے دور کر سکتی ہے، میں نے بیان کر دی ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی نفس رسول، داماد رسول، وارث کتاب رسول ہونے کی حیثیت سے، من جانب اللہ ہونے کی حیثیت سے، حجت الہی ہونے کی حیثیت سے، امام و ہادی و رہنما و پیشوا ہونے کی حیثیت سے وہی کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے انجام دیے تھے. ایک نئی شکل میں رسول اللہ نے تنزیل پہ جنگ کی ہے اور امام علی نے تعویل پہ جنگ کی ہے. یہ خود مولا کائنات کے جملے ہیں. اس بنا پر وعلمو کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، یعنی میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا ہوں، نئی شریعت لے کے نہیں آ رہا ہوں، نیا آئین و دین اور آئین زندگی و بندگی لے کے نہیں آ رہا، وہی جو رسول اللہ کا لایا ہوا دین و شریعت ہے، قرآن ہے، اسی کے ذیل میں تمہیں اپ ٹو ڈیٹ کرنا چاہوں. وعلمو، جان لو، عباد اللہ، اللہ کے بندے، خود عباد اللہ کہنا جو ہے اس میں بھی ایک لطف موجود ہے. یعنی در حقیقت امام علی علیہ السلام اپنے سامعین کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ایک رب ہے، تمہارا ایک آقا ہے، تمہارا ایک سرور ہے، تمہارا ایک سرپرست ہے کہ جو تمہاری نگہداشت کر رہا ہے، جو تمہارا خیال رکھ رہا ہے. ایک عبد ہے، اس کا ایک مالک ہوتا ہے. مالک کا کام کیا ہے؟ حقیقی مالک وہ ہوتا ہے جو اپنے عبد کا اور اپنے غلام کا خیال رکھے، کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کی رہائش کا انتظام کرے، اس کی شادی کا انتظام کرے، اس کی ضروریات زندگی کا انتظام کرے. ایسا نہیں ہے کہ وہ، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب یہ حکم موجود تھا اور ملغہ نہیں ہوا تھا، تو بس آپ نے غلام رکھ لیا، اس کو نہ کھانے کو دے رہے نہ پینے کو دے رہے، نہیں. اسی طریقے سے غلام پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے آقا کی حکم کی اطاعت کرے جب تک کہ وہ اسے گناہ کا حکم نہ دے، یعنی مالک کے لیے بھی اور آقا کے لیے بھی. امام علی بھائی نے ہی اسی مینٹلٹی کو کہ دیکھو تمہارے معاشرے میں، اس وقت کے معاشرے میں عبد، غلام اور آقا کا تصور تھا، اور اسلام نے آ کر مساوات، اخوت، بھائی چارگی اور ان کو آزاد کرانے کے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں تھے.
حضرت علی آئے، ان کا وعلم عباد اللہ، یعنی اے بندگان خدا تم بندے ہو اور تمہارا ایک آقا اور سرور اور مالک ہے. اچھا، عبد کا ترجمہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے، بندہ بھی کیا گیا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، اور بندے کا ترجمہ جو ہے وہ غلام بھی کیا گیا ہے. وہاں بھی حضرات جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آئمہ کے بندے ہیں. غالباً زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں، یعنی آپ کا غلام ہوں، آپ کا مطیع ہوں. غلام کون ہوتا ہے؟ مطیع ہوتا ہے، سراپا گوش ہوتا ہے، سراپا سننے والا ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے. ایسا نہیں تو کہ مولا کچھ حکم دے 10 گھنٹے بعد جا کے اس کو ادا کرے یا منع کر دے. عبد کا جو تصور ہے وہ سراپا اطاعت ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، اہل بیت ہمیں غلام سے مراد وہ زنجیروں میں بندھا ہوا غلام بنانا نہیں چاہتے تھے. اہل بیت چاہتے تھے کہ تم ہماری طرح پرواز کرو، ہماری راہ پہ چلو. اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہم سگے در اہل بیت ہیں. مختلف تعبیریں ہوتی ہیں، ادبی تعبیریں ہوتی ہیں اور صوفیانہ تعبیریں ہوتی ہیں. ان تعبیروں کی اہل بیت نے کبھی تائید نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ اہل بیت چاہتے تھے کہ انسان کو انسان کامل بنائیں، انسانیت کے درجے تک پہنچائیں بشریت سے. اس بنا پر وہاں بھی حضرات کا ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو آپ جاتے ہیں چومتے ہیں یہ سب عبادت کے زمرے میں آتا ہے. آپ قبروں کی جو ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں یہ عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اور جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے تو وہاں پہ مسجد النبوی میں جائیے آپ، تو وہاں پہ انہوں نے اپنے سینٹرز بنائے ہوئے، وہاں پہ اہل تشیح سے جو انہوں نے مفات الجنان چھینی ہوئی ہیں وہاں رکھی ہوئی دکھاتے ہیں. دیکھیں یہاں بھی یہ لکھا ہے انا عبد من عبیدک مثلا، کہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے، یہ تو دوسرے مقامات پہ بھی آیا ہے کہ عبد کا مطلب غلام ہے، عبد کا مطلب عبادت کرنے والا نہیں ہے. لیکن وہ جن کی ان کی کھوپڑی میں آنا نہیں ہے اور وہ گھسانا نہیں چاہتا اپنی کھوپڑی میں، لہذا وہ اس سے آ رہی ہیں الحمدللہ. تو ان کا ایک اعتراض یہ ہوتا ہے. خود امیر المومنین فرماتے ہیں من علمنی حرفن سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ، علمنی حرف، حرف یعنی الف حرف ہے، بے حرف ہے، تے حرف ہے. امیر المومنین فرمائے من علمنی حرفن سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. میں رسول اللہ کے در حقیقت کہنے چاہ رہے ہیں رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، نہ کہ رسول اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے ایک بندہ ہوں. یا عبد کا ترجمہ غلام ہوگا، مطیع ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا، پیروکار ہوگا، نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا. لہذا یہ تصور رہے. وَعَلَمُ عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو جان لو، ان ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا وعاجل الاخرہ. عاجل یعنی جلدی. جب آپ، اب مجھے نہیں پتا کس کس کے تجربہ ہے، جب آپ نکاح نامہ بھرتے ہیں تو وہاں پہ مہر میں لکھا جاتا ہے یہ عاجل ہے یا عاجل ہے، عین سے عاجل، معجل ہے یا مؤجل ہے، حمزہ یا الف سے مؤجل. عاجل یعنی ابھی آپ نے دینا ہے، عاجل عین سے، اور عاجل الف مد آ اور جیم لام عاجل، یعنی جس کی اجل مقرر ہے، جس کا وقت مقرر ہے کہ جب بھی اس نے آن ڈیمانڈ ان دا طلب ضرورت ہوئی اس کی بیوی کی اس نے مانگ لیا. متقی کون ہے امیر المومنین؟ اب دیکھیں دنیا کی دنیا کو کھول رہے ہیں کہ دنیا کو سمجھو. امیر المومنین فرما رہے ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا، یعنی وہ دنیا جو زود گزر ہے، جلد ختم ہو جانے والی ہے، وہاں سے بہت آسانی سے گزر گئے، ذهبوا گزر گئے، چلے گئے وہاں سے. بعاجل الدنیا وعاجل الاخرہ، اور جو ہمیشہ رہنے والی زندگی تھی، عاقبت آخرت، وہاں تک پہنچ گئے. یعنی دنیا دار بھی اور دنیا سے دامن چھڑانے والا، دونوں اس دنیا فانی و زود گزر سے بہت تیزی سے گزر جائیں گے، اور بہت آرام سے وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ دونوں لے کے کیا جا رہے ہیں, یہ لے کے کیا جا رہے ہیں, یہ امیر المومنین بتانا چاہ رہے ہیں. یہ پہلی صفت ہے. دوسری صفت, شارکو اہل الدنیا فی دنیا ہوں, یہ جو اہل عباد اللہ ہیں, اہل اللہ ہیں, جو دنیا سے بقدر کفایت لیتے ہیں, یہ دنیا داروں کی دنیا میں شریک رہے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا سے بے بہرا ہیں, نہیں, کھاتے تھے, پیتے تھے, بیوی تھی, بچے تھے, رزق حلال تھا, جائز لذات تھی, حلال چیزوں کو کھانا تھا. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج العبادہ, کس نے حرام کیا ہے ان اچھی پاکیزہ چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے زمین سے یا حلال کیا ہے کھانے پینے میں. اسراف نہ کرو, کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو اسراف نہ کرو, کتنا سادہ سا اصول ہے. جو اہل اللہ ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں, اسراف نہیں کرتے, لیکن جو اہل دنیا ہیں وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن اسراف بھی کرتے ہیں. ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ان کے بھی بیوی بچے ہیں. یہ کہتے ہیں وجعلنا قرۃ اعین, اے خدا ہماری اولاد کو, ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. کون؟ خدا والے, اہل اللہ, عباد اللہ. لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اب دیکھیں کہ خود امیر المومنین کے کلام میں دسیوں آیات اور روایات آپ کو مل جائیں گی کہ یہ دنیا داروں کی دنیا میں شریک رہے ہیں. جائز, اسی لیے کہا کہ تین قسم کی تمہارے, تین قسم کے کاموں میں اپنے 24 گھنٹوں کو ڈیوائڈ کرو, اللہ کی عبادت کے لیے, رزق حلال کے لیے, اور جائز لذات سے بہرہ مند اور لطف اندوز ہونے کے لیے. انسان گھومے پھرے, جائے پارک, جائے سی ویو, جائے اپنی بیوی بچوں کو لے کے جائے, اور جو عرف عام میں جو جائز مباح کام ہے انہیں انجام دے سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. امام علی کہہ رہے ہیں کہ یہ عباد اللہ جو ہیں دنیا داروں کی دنیا میں شریک ہیں. ولم یشارکوا اہل الدنیا فی آخرتہم, انہیں دنیا سے, یہ بھی کھاتے ہیں, یہ بھی کھاتے ہیں, یہ بھی آرام کرتے ہیں, یہ بھی آرام کرتے ہیں, ان کے بھی بچے, ان کے بھی بچے, انہیں بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہاں نہیں ہے. جب مسافر سفر پہ ہوتا ہے, حدیث کا خلاصہ یہ ہے, تو سفر میں سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم کیا پہن رہے ہو, کیا کھا رہے ہو. جب انسان منزل پہنچ جاتا ہے نا, اپنی منزل مقصود پر, تو کہتے ہیں ہاں بھائی اب کیا پہنو گے, کیا کھاؤ گے. سفر میں تو سب قسم کا مسئلہ چل جاتا ہے, تو وہ فرما رہے ہیں. لیکن یہ اہل دنیا جو ہیں یہ ان کی آخرت میں شریک نہیں ہوئے, انہوں نے صرف دنیا کو رب بنا دینا, پھر دنیا حسنہ, دنیا میں اچھائیاں دے دے خدا نے, کر لو. کچھ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آخرت میں دے دے, خدا کہتا لو. لیکن کامل زندگی رب بنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار, یعنی دنیا میں بھی اچھائیاں, آخرت میں بھی اچھائیاں, اور ان دونوں اچھائیوں کا نتیجہ کیا ہے؟ آتش جہنم سے نجات. اور ماہ رمضان مبارک ہے, دوسرا اتوار ہے ماہ رمضان المبارک کا, دس رمضان ہے, اور شہادت وفات جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ام المومنین بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. شارکت اہل الدنیا فی دنیا ہوں, اہل دنیا کے ساتھ وہ زندگی بسر کی, نوکر تھے, چاکر تھے, بنگلہ تھا, آسائشیں تھیں, مال تھا, بزنس تھا, سب کچھ تھا, لیکن کوئی بھی چیز جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنی. اور جب بھی, جیسا بھی, جہاں بھی, جس طرح بھی, جتنا بھی موقع ملا, آپ نے انفاق کیا, راہ خدا میں خرچ کیا. رسول اللہ اس دور کو یاد رکھتے ہیں کہ خدیجہ نے اس وقت میری تائید کی جب تمام لوگ میرا انکار کر رہے تھے, سلام اللہ علیہ، لیکن جو مقام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے وہ اس دور کے دوسرے اہل دنیا کا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو دنیا کے معاملات میں تو شریک نہیں ہیں، بقول ہمارے کی دنیا داری کی انہوں نے، لیکن آخرت میں جو ان کو اجر و ثواب اور درجات و حسنات ملیں گے اہل دنیا اس میں شریک ہرگز نہیں ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رحمان و رحیم، اس لیے اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے رحمان، سب کے لیے ہے۔ دنیا میں کافر بھی مانگے گا خدا اسے دے گا، قاتل حسین بھی مانگے گا خدا اسے رزق دے گا، فرعون بھی طلب کرے گا خدا اسے رزق دے گا، لیکن رحمان رحیم الآخرہ ہے، یعنی آخرت کی میں خاص رحمت ہے اس کی جو صرف مومنین و متقین اور عباد اللہ کے لیے ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ دو، تیسری پہلی دوسری، اور تیسری یہ ہے سکنو الدنیا بافضل ما سکنت، یعنی یہ دنیا میں سکونت کے لحاظ سے بھی، دیکھیے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس بہت ہی چھوٹا سا گھر ہو، اسلام کہتا ہے وسیع گھر ہو، بڑا گھر ہو، روشن دان گھر ہو، اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ گھر کو کلر نہ کرائیں، گھر کو ڈیکوریٹ نہ کریں، متعارف انداز سے انسان ڈیکوریٹ کر سکتا ہے، فرنیچر لے سکتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سکن الدنیا بافضل ما سکنت ما سکنت، یعنی یہ عباد اللہ جو ہیں دنیا میں رہے ہیں، سکونت اختیار کی ہے اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، افضل طریقے سے انہوں نے رہائش اختیار کی، جائز پیسے سے گھر بنایا، جائز پیسے سے گاڑی لی، مخمص پیسے سے، یعنی وہ پیسے جس سے خمس و زکوٰۃ مثلا یہ واجبات نکلے ہوئے ہیں اس میں کسی کا حق شامل نہیں، کسی کا حق نہیں مارا ہوا، اس سے جائز خواہشات لی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا آپ سے حساب جائز طریقے سے کرے گا، فی حلال ہا حساب ان وہ فی حرام ہا عذاب ان، یہ بھی امیر المومنین کا ایک دیا ہوا اصول ہے کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور دنیا کے حرام میں عذاب ہے، فی حلالہا حساب، حساب دینا پڑے گا، اور حرام کے معاملے میں جو حساب ہوگا وہ عذاب کی صورت میں، وہ فی حرام میں عذاب، کتنا آسان سے اصول دیا، اسراف نہ کرے انسان، کسی کی دل شکنی نہ کرے انسان۔ ایک شخص تھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تظاہر کرنا اپنے مال کا وہ بھی صحیح نہیں ہوتا، قافلہ حج تھا جب وہ واپس آیا امام کی خدمت میں، ایک شخص نے کہا کہ ہمارے قافلے میں ایک شخص تھا کہ جو ہر منزل پہ ایک جانور ذبح کرتا تھا، یا اونٹ یا بکرا یا گائے کچھ بھی، تو امام نے پھر منع فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے بعض اوقات تظاہر کرنا وہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے میں دوسرے شخص کو انفاق کرے، خرچ کرے، لیکن اس طریقے سے نہ ہو کہ دوسرے کے دل میں جو ہے نا وہ ایک کمی پیدا ہو، اسے ایک احساس کمتری ہو، اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہمیں بعض اوقات خرچ کرتے وقت۔ تو کہا کہ کیا تمہارے، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں، کیا تمہارے دل میں بھی اس قسم کا خیال آیا کہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی خرچ، ظاہری بات ہے انسان کے دل چاہتا ہے میں بھی خرچ کرتا، تو وہاں پہ امام نے کہا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اسے، یا غالباً اس سے خطاب تھا کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح، کیونکہ اس سے دوسرے کے دل میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اخلاقی فرائض میں سے کہ اگر آپ نے کوئی پھل کھایا ہے، کوئی اچھی چیز کھائی ہے، تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پڑوسی جو ہے وہ چھلکوں کو دیکھے اور اس کے دل میں ایک چیز پیدا ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں اور میں یہ کام، یہ پھل یا یہ جو خوراک ہے یا طعام ہے یہ خرید نہیں سکتا، ایسا سے کمتری پیدا ہو۔ اس چیز میں بھی انسان کو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سکنو اہل دنیا بے افضل ما سکنت، اہل دنیا کی طرح رہے ہیں، کھایا ہے، پیا ہے، عیش کیا ہے، تفریح کی ہے، جائز تفریح۔ چوتھی صفت اکلو بے افضل ما اکلت، وہ بہترین چیز کھائیے جنہوں نے بھی کھائی ہے۔ امیر المومنین نے ایک جگہ کہا ہے کہ دنیا کا بہترین مشروب پانی ہے، بہترین چیز کھانے کی شہد ہے، وہ کوئی بھی کھا سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اکلو اکلوہا بافضل ما اکلت، انہوں نے دنیا سے چیزیں کھائی ہیں، اسراف نہیں کیا ہے، جو اہل دنیا نے کھائی ہیں اس میں بھی بالکل ایکول برابر ہیں. فحظوا من الدنیا بما حظی به المترفون. مترف ایک قرآنی اصطلاح ہے، اور قرآن کریم میں انبیاء ما سلف، گزشتہ انبیاء کے بارے میں جب ان کے عوام کے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے تو وہاں پہ مترف، یعنی وہ مالدار انسان یا طبقہ جو بے حس ہو، لاابالی ہو، غافل ہو، مست ہو، ڈوبا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں مترف. مترف میم تے رے فے، مترف تو اسے نہیں ہے، تے سے ہے. مترف وہ امیر طبقہ جو آج ہم اپنے سیاستدانوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ ہزار لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان وزیر اعلیٰ کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگتی، ان کی انسانیت اور ان کی غیرت جو ہے وہ نہیں جاگتی. ہزاروں لوگ گرمی مر جاتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ مترف لوگوں کی واضح مثالیں ہیں. اور دوسرے سے اثر دار، فحظوا من الدنیا بما حظی المترفون. مترف یعنی عیش کرنے والے، عیاشی کرنے والے، جس کو عرف عام میں کہتے ہیں پیٹ بھرے لوگ. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کے مست، غافل، ڈوبے ہوئے اور پیٹ بھرے لوگ دنیا سے اپنا حصہ لیتے ہیں، انہوں نے بھی دنیا سے اتنا ہی حصہ لیا ہے. عجیب، یہ بھی وہ عیش کرتے ہیں، یہ بھی خدائی تعلیمات کے ذیل میں اور ضمن میں عیش کرتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، یہ بھی سوتے ہیں، ان کے بھی بچے، ان کے بھی بچے، ان کے بھی گھر، ان کے بھی گھر، وہ بھی نعمتوں سے بظاہر مادی نعمتوں سے مالا مال، یہ بھی مادی نعمتوں سے بہرہ مند. غرض یہ کہ امیر المومنین بتا رہے کوئی فرق نہیں ہے دنیا کے معاملات میں، طریقہ زندگی، طرز زندگی، میتھڈ آف لائف چینج ہے. کیوں؟ کیونکہ آئیڈیالوجی چینج ہے، فکر چینج ہے. دنیا کے بارے میں فکر بدلو گے تو خود بخود تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے بعد کہتے ہیں حظ، کہتے ہیں اپنا نصیب لے لینا، ہے اور زوئے، تو زوئے حظ. دعا کمیل میں بھی ہے یہ جملہ، فحظوا من الدنیا بما حظی به المترفون. جو دنیا کے دولت مند، مالدار، عیش عیاشی کرنے والے لوگ دنیا سے لیتے ہیں، انہوں نے بھی دنیا سے اپنا وہی حصہ لیا. اس کے بعد چھٹی صفت، وَأَخَذُوا مِنْهَا مَا أَخَذَهُ الْجَبَابِرَةُ الْمُتَكَبِّرُونَ. ان عباد اللہ نے دنیا سے ویسے ہی لیا، اخذا اخذا یعنی لینا، جیسے جابر اور متکبر افراد دنیا سے اپنا حصہ لیتے ہیں، وہ زور و زبردستی سے لیتے ہیں، یہ اپنا حق سمجھ کے خدائی تعلیمات کے ذیل میں لیتے ہیں، کسی پہ ظلم نہیں کرتے. امام خمینی کیوں امام خمینی بنے؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں مطیع اور عبد اور فرما بردار تھے. جب درس کے لیے جاتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلاس کے باہر چپلوں کا، جوتوں کا ہجوم ہوتا ہے. جب انسان نکلتا ہے تو دوسروں کے جوتوں پر پیر بھی رکھ دیتا ہے، ممکن کوئی پالش کرا کے آیا ہو، اس کے جوتوں پر آپ نے اپنے جوتا رکھ دیا، اس کی پالش خراب ہو گئی، اس کی چمک خراب ہو گئی، وہ نہ بھی خراب ہو، امام خمینی ہمیشہ پیر سے راستہ بنا کر جو ہے زمین پر اپنا پیر رکھتے تھے، کسی کے جوتے پہ اپنا پیر نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے کہ اگر میں کسی کے جوتے پہ اپنا پیر رکھوں گا، یہ تصرف در مال غیر است، یہ غیر کے مال میں تصرف ہے، یعنی بلا اجازت اس کے مال پر میرا پیر چلا جائے، یہ جائز نہیں ہے. دنیا سے حصہ لیتے ہیں لیکن اللہ کی تعلیمات. اخذہ الجبابرہ، جس طرح جابر متکبر لوگ لیتے ہیں چھین کر، ایسے نہیں لیتے، ایسے لیتے ہیں، کہتے کہ میں دوسرے کے جوتے کو چپل میں پیٹ نہیں رکھوں گا، اگر رکھوں گا تو یہ ناجائز ہوگی، تصرف دل مال غیر ہے، بلا اذن و اجازت اس کے مال کو استعمال کرنا ہے، زمین پہ پیر رکھتے تھے۔ یہ کس کا غلام تھا؟ امام خمینی، یہ امیر المومنین کا غلام تھا۔ کون امیر المومنین؟ کہتے ہیں کہ ہفت اقلیم کی دولت مجھے دے دی جائے اور علی مرتضیٰ سے یہ کہا جائے کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں تو علی مرتضیٰ یہ کام نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں کہ جو امیر المومنین کا سچا متھی و فرما بردار کو، وہ امام خمینی بنتا ہے، وہ دنیا کو ہلاتا ہے، وہ دنیا کو جگاتا ہے، وہ دنیا کو درس دیتا ہے، وہ دنیا کو انقلاب دیتا ہے، وہ دنیا کو بیداری دیتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس طرح جابر افراد دنیا میں اپنی چیزیں لیتے ہیں بھی لیتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کی آئیڈیالوجی میں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ۔ اب یہاں سے امیر المومنین نے پہلو تبدیل کیا ہے، گفتگو کا انداز تبدیل کیا ہے، بالکل زاویہ چینج کر دیا، اینگل بالکل ڈفرینٹ کر دیا۔ ثم، ثم وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں فوراً کا، فوراً بعد، میں کہوں جا علی و حسین، اب مجھے نہیں پتا کہ علی کا کتنے بجے آیا اور محمد حسین کتنے بجے آیا، ممکن ہے ایک گھنٹے کا فاصلہ ہو، ممکن ہے دس گھنٹے کا فاصلہ ہو، ممکن ہے پانچ منٹ کا فاصلہ ہو، لیکن جا محمد ثم علی، جیسے ہی علی آئے اس کے فوراً بعد جو ہے کون آیا؟ حسین آ گیا۔ ثم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم یعنی فوراً اس کے بعد، اور فوراً اس کے بعد یا قبر میں یا فوراً عالم برزخ انسان کا شروع ہو جائے، ثم لتسألن یومئذ، اس دن تم سے فوراً پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں تم کو دی گئی ہیں، روایات میں ہیں کہ اس نعمت سے مراد ہم اہل بیت کی ولایت و محبت ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ ثم انقلبوا، یہاں سے منتقل ہو گئے، یہاں سے چلے گئے، کون؟ اہل دنیا نہیں، اہل اللہ، اہل اللہ، عباد اللہ، اللہ کے نیک، انہا عن الدنیا بالزاد المبلغ، یعنی ایک ایسے زاد توشہ راہ اور سامان سفر کے ساتھ کہ جو انہیں ان کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ اخلاق، یہ استغفار، یہ درود رسول اللہ اور ان کی آل پر، یہ سب جو ہے یہ زاد راہ ہے، توشہ راہ ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان میں کثرت سے مجھ پہ درود بھیجے گا روز قیامت، اس کا نام اعمال کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا، اپنی بری عادتوں کو چھوڑے گا، اکثر نوجوان بچے سوال کرتے ہیں کہ بری عادتیں نہیں چھوڑی جاتی، گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، آنکھیں بہک رہی ہیں، کان بہک رہے ہیں، کیا کریں؟ بہترین موقع ہے، بہترین موقع ہے یہ ماہ رمضان اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا۔ زاد المبلغ یعنی ایسی نیکیاں، ایسا سامان سفر، ایسی دنیا داری، ایسی رشتہ داری، ایسی جاب، ایسی تربیت جو ان کو ان کے منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، نماز کو بقول معروف ذبح کر دیتے ہیں گرا کر۔ آپ نے قصائیوں کو، بعض کو دیکھو کہ بہت آرام آرام سے ذبح کرتے ہیں، بعض ہوتے ہیں نا بس گرایا اور چھری پھیر دی، قبلہ رخ بھی نہیں کرتے، منہ جو ہے اس کا آسمان کی طرف ہوتا ہے، قبلہ رخ نہیں ہوتا، اس میں بھی اشکال ہے۔ ہم بعض اوقات نماز کو، روزے کو، روزے کو کیسے ذبح کرتے ہیں کہ رات بھر جاگیں گے، دن بھر سوئیں گے۔ نوجوانوں میں خصوصاً یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، کرکٹ ٹورنامنٹ ہوگا، فٹ بال ہوگی، فیس بک ہوگا، سوشل میڈیا ہوگا، مختلف کام ہوں گے، کیوں؟ روزہ ہے جناب، گرمی ہے اور جاگنا ہے۔ یہ جو روزہ ہے یہ بھوک ہڑتال ہے، اس کو میں کہتا ہوں زور ہوئی امی نے جگہ، بیٹا اٹھو ابھی وقت ہے، اثر ہوئی امی نے، بیٹا اٹھو، بیٹا روزے سے ہو، بھوک ہڑتال ہے، یہ بھوک ہڑتال ہے۔ اور اٹھے اور ایک ہی وضو میں نماز ظہر بھی پڑھی، عصر بھی پڑھی، مغرب بھی، عشاء بھی پڑھی، روزہ بھی کھل گیا، یہ بھوک ہڑتال ہے۔ یہ روزہ نہیں پہنچانے والا، وہی روزہ پہنچائے جسے انسان فیل کرے، محسوس کرے بھوک و پیاس کو، تشنگی کو، گرسنگی کو، بھوک کو، پیاس کو محسوس کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ زاد المبلغ، یہ نماز وہ نماز ہمیں پہنچائے گی جو خوبصورتی سے ادا کی گئی ہو، بر وقت ادا کی گئی ہو، جماعت سے ادا کی گئی ہو، جس میں خدا کا خیال رکھا گیا ہو. ہمیں خدا کے علاوہ، ایک عالم دین تھے، ایک عارف تھے، وہ کہتے تھے کبھی کبھی مشرک بن جایا کرو اے اللہ کے بندو، اے ایمان لانے والو. انہوں نے کہا صاحب کیسی باتیں کہہ رہے ہیں آپ، مشرک بن جائیں؟ انہوں نے کہا اور کیا، کبھی کبھی شرک اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ کہہ لیں گے نماز میں شرک کیا کرو، دوسرے انسانوں، دنیا بھر کے خیالات تمہیں ہوتے، کم سے کم خدا کو بھی تھوڑی دیر کے لیے شریک کر لیا کرو. درود بھیجو محمد وال محمد. یہ نماز بچائے گی. جتنا عمل، ایوکم احسن عملا، سورہ ملک میں ہے کہ احسن، اچھا، اے ون عمل کرنے والا ہوگا، وہ عمل تمہیں آخرت تک پہنچا گا. بزاد المبلغ، یعنی وہ عمل جو جس میں صلاحیت ہو، آپ کی گاڑی کے ٹائر ہی پنکچر ہو، یا ٹائر صحیح ہو، انجن خراب ہو، انجن صحیح ہو، فیول نہ ہو، انجن آئل نہ ہو، تو آپ نہیں جا سکتے. یا سب کچھ صحیح ہے، اسٹیئرنگ خراب ہے، گاڑی نہیں مڑ سکتی، تو گاڑی کی تمام کنڈیشن صحیح ہونی چاہیے تاکہ اس وسیلے پر، اس ذریعے پر، اس واسطے کے ذریعے سے آپ اپنی منزل تک پہنچیں. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا اخلاق، آپ کی تربیت، آپ کا حجاب، آپ کا بیہیویئر، آپس میں، سوشل، گھر میں، سب جگہ ایسا ہو کہ آپ کو آخرت تک پہنچا سکے. والمتجر الرابح، اور یہ دنیا سے فائدہ مند تجارت کے ساتھ گئے ہیں. خدا نے کہا کہ جو ایک نیکی کرے گا اسے 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا. ایک جگہ کہا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 نیکی ملے گی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان کے 30 روزوں کے بعد 6 روزے رکھنا، یعنی عید فطر کے دن حرام ہے، عید دوسری شوال سے اور 6 دن تک روزے رکھنا مستحب ہے. کیوں؟ کیونکہ 30 روزے رمضان کے اور 6 روزے یہ ہوئے، کتنے ہو گئے؟ 36 کو 10 سے ملٹیپلائی کرے قرآنی آیت کے مطابق 360، یعنی تقریباً سال کے تمام دن روزے رکھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ کہیں مولانا صاحب ہم سے یہ نہیں رکھے جا رہے 6 کی بات کر رہے ہیں، یا یہی 8, 9, 10 جو ہیں وہ مہنگے پڑ گئے ہیں. درود بھیجو محمد وال محمد. وہاں پہ کہا ہے کہ 700، ایک جگہ 10، ایک جگہ اللہ جس کا چاہے زیادہ کر دیتا ہے. یعنی ایسی تجارت جو رابح ہے، جو فائدہ مند تجارت ہے، اس میں نقصان نہیں ہے کوئی، محفوظ بھی ہے، خالص بھی ہے، اور اللہ کے سپرد کیا آپ نے. اس کے بعد 8ویں صفت، اصابوا لذت زہد الدنیا فی دنیا ہوں. عجیب فرماتے ہیں کہ یہ اہل اللہ، عباد اللہ، دنیا داروں کی دنیا میں شریک رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے زہد کی لذت اٹھائی ہے. خود روایت میں کہ کھانے کا مزہ افطاری کے وقت ہے اور سونے کا مزہ جاگنے کے بعد. جب انسان جاگا ہوا ہو نا، اس کے بعد سوئے، تو اس سونے کی لذت کچھ اور ہوگی. انسان دن بھر میں یہ کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، وہ پی لیا، وہ اٹھا لیا، وہ مشروب پی لیا، یہ اس پہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اس کو کھانے کا. یعنی عباد اللہ جو ہیں وہ ایک ایک نوالے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ میرے خدا نے کیا ٹیسٹ دیا ہے، کیا لذت دی ہے، کیا مزہ دیا ہے. لہذا وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس بنا پر امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ دیکھو لذت زہد انہوں نے اٹھائی ہے اسی دنیا سے جس میں دنیا دار رہے ہیں. یعنی واقعی انسان جب پانی پیتا ہے روزے کے وقت، اس کو پانی کا اصل ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے. شربت بھی دیکھ نہیں، پانی دو، یہ پی لو کہ نہیں پانی دو مجھے، کیوں پانی؟ یعنی واقعی پانی کا جو مزہ ہے وہ کہتے ہیں حیات کا مزہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پانی کو دیکھ کر، پانی کی موجوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے. ابھی اور بات ہے کہ انسان بیچ دریا میں چلا جائے اور وہاں پہ تیز موجوں کو، یہ موجوں اور دیکھنا یعنی سالے سمندر کی بات کی گئی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کو خوف محسوس ہوتا ہے، ان کی بات نہیں کی جا رہی ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں روایت میں ہے کہ سونے کا مزہ جو ہے وہ جاگنے کے بعد ہے، شب بیداری کے بعد ہے، اور کھانے کا مزہ بھوک کے بعد ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے لذت زہد کس دنیا میں حاصل کیا ہے. دسویں صفت وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيرَانُ اللَّهِ غَدًا فِي آخِرَتِهِمْ. عجیب, یعنی وہ تقریباً چھ صفات دنیا داروں اور دین داروں عباد اللہ کے درمیان بالکل ایکول امیر المومنین نے بیان کیے کہ جیسے یہ ویسے وہ, اور آخری ساتویں آٹھویں نویں دسویں گیارہویں بارہویں, یہ پانچ صفات جو ہیں یہ صرف دین داروں کے لیے بیان کی گئی ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ یہاں سے گئے زاد مبلغ یعنی زاد راہ لے کر, فائدہ مند تجارت لے کر, انہوں نے لذت دنیا حاصل کی. تیقنو, تیقنو یعنی یقین ہو گیا ان کو, پختہ یقین ہو گیا. انہم جیران اللہ, جیران کہتے ہیں ہمسائے کو. ہمسائے کو کہتے ہیں انہم جیران اللہ غدن فی آخرتہم, وہ روز قیامت اللہ کے ہمسائے ہوں گے. بہت بڑا درجہ ہے یہ, اللہ کے جوار میں نہیں, اللہ کے ہمسائیگی میں. اس کو بہرحال ڈیفائن کرو تو بہت وقت چاہیے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَادْخُلِ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي, میرے بندوں میں, عبادی میرے خاص بندوں میں, میری خاص جنت میں. یہ وہ خاص جنت ہے. انہم جیران اللہ, وہ روز قیامت کل اللہ کے جوار میں ہوں گے, اللہ کے ہمسائیگی میں ہوں گے. معذرت چاہتا ہوں, جوار وہی ہمسائیگی کا معنی ہے. اور چونکہ دنیا دار صرف دنیا کو دیکھ رہے تھے, اوٹی اور روٹی, اوور ٹائم چار گھنٹے کا آٹھ وقت کی روٹی مل جائے گی, بس اس کی زندگی دا اینڈ ہے. لیکن جو مادہ پرست نہیں ہے, جو دنیا دار نہیں ہے, خدا پرست ہے, مواحد ہے, عباد اللہ ہے, اہل اللہ ہے, وہ کیا ہے, وہ آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی آئیڈیالوجی, اس کا عقیدہ, اس کی نماز, اس کا روزہ, اس کی عبادات سب ایک دوربین کے مانند ہے. دوربین کیا کام کرتی ہے؟ مثلا یہ دوربین ہے, بہت دور کی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی, آپ نے دوربین لگائی, اس کو فوکس کیا اور دیکھ لیا, بھائی سامنے کون کھڑا ہے, دوست ہے, دشمن ہے, اپنا ہے, بیگانہ ہے, مرد ہے, عورت ہے, پتہ چل گیا. اب آپ اس دوربین کو آپ نے ہٹا دیا, اب آپ کو دوبارہ نظر نہیں آ رہا, ایک گھنٹے بعد پھر آپ دیکھیں گے, پھر آپ کو دوربین کی ضرورت ہے, دوربین لگایا آپ نے اور آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دور کے محتاج ہیں. دوربین کیا کام کرتی ہے؟ دور کی چیز کو قریب کر کے, واضح شفاف کر کے دکھا دیتی ہے. جو عباد اللہ ہیں, جو دنیا سے صحیح استفادہ کرنے والے ہیں, ان کی عبادات, ان کی آئیڈیالوجی, ان کا عقیدہ, من من عقیدہ نہیں, یہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا عقیدہ ہے, ہر اب لوگ ہر چیز کو عقیدہ بنانے لگے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ملا دے. عباد اللہ کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ان کو بہت دور کی چیز جسے دنیا دار نہیں دیکھ سکتا, اندھا ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھنے سے, اسے دنیا دیندار انسان دیکھ لیتا ہے, اسے قبر نظر آنے لگتی ہے. دنیا دار جیسے بھی ہوتا ہے اٹھا کے کھا لیتا ہے, حلال حرام نہیں دیکھتا, دنیا دار دیکھتا ہے حلال ہے حرام ہے, قبر نظر آ رہی ہے, قبر بہت دور ہے نہیں معلوم کب آئے گی, آخرت بہت دور ہے نہیں معلوم کب آئے گی, کب وقت ہے نہیں معلوم. لیکن چونکہ اس میں اتنی صلاحیت جس کو بصیرت کہا جاتا ہے پیدا ہو گئی ہے, اس بنا پر وہ اس دوربین کی صلاحیت کا مالک ہو جاتا ہے. وہ اس دنیاوی دوربین کا محتاج نہیں ہوتا کہ فوکس کرے پھر دے کے پھر قبر پھر قیامت, نہیں, اس کی عبادت, اس کی آئیڈیالوجی, اس کی دینداری, اس کی اطاعت خدا کی, اہل بیت کی, توسل, مودت اہل بیت سے, عشق و محبت, یہ سب اس میں ایک صلاحیت پیدا کر دی دوربینی. یعنی وہ قبر و قیامت کو بہت آسانی سے فوراً دیکھ لیتا ہے, حلال ہے حرام ہے, اکثر یہی ہوتا ہے. یہ روزہ آپ میں کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ آپ میں صلاحیت پیدا کرتا ہے. کیسے؟ کہ اگر خدا نخواستہ دو نوجوان جا رہے ہیں, ایک بہکنے لگتا ہے, کہتا ہے روزہ ہے بری چیز مت دیکھو, یار فلاں گانا اچھا ہے, نہیں روزہ ہے حرام چیز مت سنو, کسی کی غیبت مت کرو, فوراً روک دیتی. یعنی اس کو قبر و قیامت نظر آ رہی ہوتی اس حد تک. تو یہ عبادات جو ہیں ہم میں دوربینی صلاحیت پیدا کرتی ہیں. کہتے ہیں کہ تیقنوا انہم جیران اللہ غدن فی آخر, کل فردا قیامت, کل روز قیامت, یہ آخرت میں اللہ کے خوب جس کو یقین ہوگا، جس کو نظر آئے گی، جس کو پختہ یقین ہوگا کہ کل قیامت ہے تو وہی تو بچے گا۔ یہ عباد اللہ کی ایک صفت ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں گیارہویں صفت، لا ترد لهم دعوت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان کی کوئی دعوت اور التجا رد نہیں کی جاتی۔ لا ترد لهم دعوت، کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ عجیب، یہ عمل مومن کی ضمانت ہے، مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لا ترد دعوت، کوئی نہیں ہے دنیا میں جو ان کی دعوت کو رد کر دے، پلٹا دے، نہیں دیں گے۔ یا دے دیتے ہیں، یا دیر سے دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے اجر رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہے کہ انسان جب مشکلات کا روزق، دنیاوی مشکلات کا روزق قیامت سامنا کرے گا تو کہے گا اے کاش مجھے دیر سے ملتا، اے کاش مجھے دیر سے ملتا۔ یہ نتیجہ، مجھے جو اس صبر کے نتیجے میں ثواب حاصل ہوا ہے اس کا مقایسہ میں نہیں کر سکتا۔ یعنی اس صبر کے نتیجے جو ثواب ملا ہے وہ چیز حاصل کر کے مجھے نہیں مل سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی دعوت جو ہے، ان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ وَلَا يَنْقُصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ اللَّذَّةِ، اور فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی لذت جو ہے یہ چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں خدا سے۔ یہ تقریباً 12 صفات تھیں، 5 صفات صرف دینداروں کے لیے اور 7 صفات جو ہیں وہ صرف اور صرف دنیا داروں اور دینداروں دونوں کے لیے مشترک طور پر بیان کی تھی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اب دیکھیں امیر المومنین کی نگاہ میں دنیا کیا ہے اور دنیا داری کسے کہتے ہیں۔ ہم دنیا داری خاص چیزوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ جہاں پہ حرام آ جائے، جہاں پہ حکم خدا پامال ہو، جہاں پہ شریعت کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، وہ دنیا داری میں شامل نہیں ہے۔ مکس گیدرنگ، شادیوں میں، محفلوں میں جائز نہیں ہے، نہ جائے انسان، حکم خدا پامال ہو رہا ہے۔ دنیا داری ہے، رشتہ داری ہے، ہوا ہمارے سگے رشتہ داروں میں، خونی رشتہ داروں میں ایسی شادیاں ہوئیں، ہمیں پتہ چل گیا، شادی کے موقع پہ گئے، پتہ چلا، دروازے سے واپس آ کے معذرت کر کے ناراض ہوئے، ہم نے کہا کہ آپ کی خوشی سے زیادہ ہمیں خدا کی خوشی عزیز ہے۔ پتہ چلا کہ وہ اہل حجاب و پردہ نہیں ہیں، رشتہ داری ہے، سگے رشتہ دار ہیں، گئے گھر پہ جو تحفہ ہدیہ دینا تھا دے کے آ گئے، کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے کل تو ہم کل آپ کی خوشی میں شریک ہو گئی، ہدیہ وہاں دیتے، آپ نے اجازت نہیں دی، لہٰذا ہم یہ ہدیہ دینے ہیں، ہماری محبت اپنی جگہ لیکن خدا کا حکم اپنی جگہ۔ یہ بھتیجے کی ہے، وہ ماموں کی ہے، وہ چاچا کی ہے، جہاں حکم خدا پامال ہو، ہاں اخلاق سے، پیار سے، محبت سے۔ صدام حسین، طالبان، داعش بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ 7 اور 5 صفات امیر المومنین نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں تاکہ جو ہے وقت نہیں بچے گا۔ حکمت یا کلمات قصہ 269، دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں جو دو قسم کے عمل کرتے ہیں، یعنی عمل جو ہے انسان کی فکر کی نشاندہی کرتا ہے۔ دیکھیں یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کو پڑھ کے آئیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں ہو۔ 269، میں اور کنفرم کر دوں کہ اردو میں جو ترجمہ موجود ہے اس میں 269 ہی ہے، یا 269، جی ہاں 269 ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں کام کرنے والے دو ہی قسم کے افراد ہیں، عمل انسان کی نیت اور انسان کی آئیڈیالوجی کی عکاسی کرتا ہے۔ نیت محفوظ، عمل جو ہے انسان کے محفوظ ضمیر کو بیان کرتا ہے۔ عمل فی الدنیا للدنیا، جس نے دنیا میں رہ کے دنیا کے لیے کام کیا صرف، قد شغلت ہو دنیا ہو ان آخرت ہی، ایسا انسان جو دنیا میں رہ کے دنیا کے لیے کام کرے گا وہ آخرت سے غافل ہو جائے گا. ایسی دنیاؤں سے آخرت کے بارے میں فکر کرنے سے روک دیا. تم دنیا کے لیے کما رہے ہو, کماؤ کھاؤ بینک بیلنس کرو, تمہیں شادی کرنی ہے, انجوائے کرنا ہے, گھومنا پھرنا ہے, حلال حرام کچھ نہیں دیکھو, کماؤ یار, دوسرے بھی تو کما رہے ہیں, تم بھی کماؤ. فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو دنیا کے لیے سرگرم عمل رہتا ہے اور اسے دنیا نے آخرت سے روک رکھا ہے, دنیا روک دیتی ہے, سلب کر لیتی ہے صلاحیت سوچنے سمجھنے کی, اور وہ اپنے پسماندگان کے لیے فقر و فاقہ کا خوف رکھتے ہیں, میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا. کوئی نہیں سوچتا کہ تجھے تیری ماں کی شکم میں کس نے غذا دی, تین اندھیروں پردوں میں کس نے تجھے 9 مہینے تک زندہ رکھا, کون ہے تجھے عدم سے وجود دینے والا, نیستی سے ہستی کی طرف لانے والا, وہ بھول جاتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین, ہم نے انسان کو ایک نجس پانی سے خلق کیا, اس کے بعد وہ کھولا جھگڑا آلو بن جاتا ہے, خدا سے جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے, سورہ یاسین میں ارشاد ہوا, بھول جاتا ہے. وہ دنیا کے لیے کما کہتا ہے, دین کیا ہے, شریعت کیا ہے, حلال حرام کیا ہوتا ہے, کماؤ کھاؤ, اپنے پسماندگان کے لیے فقر و فاقہ خوف کرتا ہے, مگر اپنی تنگ دستی سے مطمئن ہے, تو وہ دوسروں کے لیے دوسروں کے فائدے ہی میں پوری عمر بسر کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کتنا کمائے گا, کتنا کھائے گا, اس کا چھوٹا سا معدہ ہے. آپ 5 گلاس پانی پیتے افطار کے بعد آپ کا معدہ بھر جاتا ہے, چھٹا گلاس پینا مشکل ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے. کتنا انسان کھائے گا, 4 روٹی کھائے گا, 5 روٹی کھائے گا, اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا, مجبور ہے کہ اس معدے کو خالی کرے, مجبور ہے کہ اپنے پیٹ کو کی سنگینی کو صبح کرے, تب جا کے وہ دوسری غذا کو کھانے کے لیے آمادہ ہو, وہ بھی اس صورت میں اگر معدہ صحیح کام کر رہا ہو. اس کا فرما رہے ہیں وہ تو دوسروں کے لیے, دوسروں کے فائدے میں زندگی بسر کر دیتا ہے, اس کا مال و دولت اس کے بچے اس پہ عیش کرتے ہیں. اور ایک وہ ہے دوسرا عمل کرنے والا جو دنیا میں رہ کر اس کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے, اسے آخرت نظر آ رہی, دوربینی صلاحیت اس میں موجود ہے, تو وہ اس کے لیے تگ و دو کیے بغیر دنیا بھی اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو اسے تگ و دو کیے بغیر, کیوں؟ کیونکہ وہ جائز طریقے سے کماتا ہے, وہ حویث نہیں ہے, ہڑپ نہیں کرنا چاہتا. یعنی فرمانے کہ دنیا, اگر تم دین اور خدا کے پیروکار بنو گے, دنیا خود بخود ذلیل ہو کے تمہارے پاس آئے گی. لیکن اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے نا, جتنا بھی بھاگو گے کبھی سیر نہیں ہوگے, یہ پیاس تمہیں نہیں بجھے گی, جتنا پانی پیو گے پیاس نہیں بجھے گی. جو دنیا کا طالب ہوتا ہے, طالب دنیا و طالب علم, یہ کبھی سیر نہیں ہوتے, نہ علم کا طالب کبھی سیر ہوگا, نہ دنیا کا طالب کبھی سیر ہوگا. اس طرح اس نے دونوں حصوں کو سمیٹ لیا, دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی, دونوں گھروں کا مالک بن جاتا ہے. وہ اللہ کے نزدیک باوقار ہے اور اللہ اسے کوئی حاجت نہیں مانگتا مگر یہ کہ اللہ اسے پوری نہ کرے. وہی والی اللہ تو رد و دعوت ہو, ان کی دعوت ان کی حاجت پوری نہیں ہوتی. اس میں بھی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے. اگلا جو خطبہ نمبر 131 ہے, اس کا بھی ترجمہ دلجی صاحب کے سامنے پڑھ دوں, اور اس ضمن میں اگر کوئی سوال ہو تو پھر مجھے بتائیے گا. خطبہ نمبر 63, معذرت چاہتا ہوں, نہیں سوری, یہ 269 تو یہ تھی کہ دنیا میں دو قسم کے عمل کرنے والے ہیں, اور یہ ہے خطبہ نمبر 131. انما الدنیا منتہا, منتہا کہتے ہیں جو آخر میں جو بالکل منزل ہوتی ہے نا, منتہا یہ کہتے ہیں بھائی انتہا ہو گئی گرمی کی, یعنی اب اس سے زیادہ گرمی ممکن نہیں تھی, انتہا ہو گئی امام حسین پر, اہل بیت پر مصائب کی, یعنی اس سے بڑھ کر اور مصائب تصور نہیں کیے. منتہا انتہا کہتے اس یعنی اس کام کو, منتہا اس مقام کو, یعنی کربلا منتہا ظلم ہے, کراچی کی گرمی مثلا منتہا صبر ہے, صبر کی انتہا کا لاسٹ پوائنٹ ہے. واضح, انتہا اور منتہا, انتہا ہو گئی, منتہا اس مقام کو کہا جاتا ہے. کہنا انما دنیا, دنیا جو ہے وہ منتہا ہے, منتہا یعنی اس کا لاسٹ پوائنٹ ہے, اس کے بعد اس کی کوئی منزل نہیں ہے. بصر الاعمى, جو دل کا اندھا ہوتا ہے, جس کے پاس عقل کی روشنی نہیں ہوتی, دنیا اس کے لیے لاسٹ پوائنٹ ہے، بس وہ دنیا کے لیے کھاتا ہے کماتا ہے عیش کرنے کے لیے. یعنی اس میں دوربینی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، جو چیز قریب میں ہوتی ہے وہی چیزیں دیکھ سکتا ہے. لا یبصر مما وراءها شیئا، یعنی ظاہر کے پیچھے جو چیزیں موجود ہیں، جو حقائق موجود ہیں، پردے کے پیچھے جو اسرار موجود ہیں، ان کو دیکھنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا ہم و غم، اس کی کل فکر دنیا دنیا دنیا، کھانا پینا، عیش کرنا، حلال حرام، جائز ناجائز، سب. اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وہ حقائق کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن دیندار حقائق کو دیکھتا ہے. کیوں؟ میرا جب انسان مثلا ابھی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جب میں چھت پہ جاؤں گا کیا ہوگا، میں دیکھ لوں گا ادھر بھی کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی کیا ہو رہا ہے. اگر میرے سامنے چار منزلہ عمارت کھڑی ہے میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں چار منزلہ عمارت کی بلندی پہ جاؤں گا کیا ہوگا، میں چار منزلہ کی اس طرف بھی دیکھ سکتا ہوں. میرے سامنے حبیب بینک پلازا کی بلڈنگ ہو میں نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں چھت پہ جاؤں گا اس کے ٹاپ پر، اس پہ ٹاپ پہ جا کے میں دیکھ سکتا ہوں. یعنی یہ جو سفر ہے معراج، الصلاۃ معراج المومن، معراج جتنی جتنی حاصل ہوتی جائے گی انسان کو، یہ روحانی در حقیقت ایلیویٹر ہے، یہ روحانی لفٹ ہے جو انسان کو اوپر لے جا رہی ہے. عبادات تین روحانی ایلیویٹر ہے، ایک روحانی لفٹ ہے جو انسان کو اوپر لے جا رہی ہے. وہاں جا کے انسان حقائق کو دیکھتا ہے جو عام حالت میں اسے نظر نہیں آ رہے ہوتے. ایک چیز یہ، قائد شہید رحمۃ اللہ علیہ علامہ عارف حسین حسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ انسان جتنا جتنا اس کا درجہ اوپر ہوتا جاتا ہے نا، وہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹا تصور کرنے لگتا ہے، حقیر ہو جاتی ہیں اس کے لیے. معرفت جب آ جاتی ہے اس کو، کہہ لیں گے اگر آپ وہ گاڑی جو آپ کے لیے آپ کے جسم سے بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ چوتھی منزل پہ جاتے ہیں چھوٹی سی نظر آ رہی ہوتی ہے. حبیب بینک پلازے کی منزل پہ جائیں اور چھوٹی نظر آئے گی. ہوائی جہاز کی کھڑکی سے دیکھیں گے اتنی اتنی سی گاڑیاں، اتنی اتنی سے مکانات، اتنی اتنی سے انسان نظر آئیں گے آپ کو. انسان کی معرفت جتنی بلند ہوتی جاتی ہے، وہ دنیا کی ہستی کو، دنیا کی حقیقت کو پہچانتا چلا جاتا ہے. یہ وہی کہہ رہا ہے مولانا علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے محمد وال محمد کا. فرما رہے ہیں کہ درود بھیجے محمد وال محمد کا. والبصیر ینفذہ ینفذہا بصرہا، لیکن جو بصیر ہوتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، بصارت آنکھوں کی بینائی کو، بصیرت عقل اور دل کی روشنی کو کہا جاتا ہے. ممکن ہے ایک انسان کے پاس آنکھیں نہ ہوں لیکن اس کا دل روشن ہو، اس کا دل روشن ہو. ممکن ہے، ضروری نہیں ہے کسی کے اعضاء جوارح صحیح سالم ہوں اور اس کا دل بھی روشن ہو، صاحب بصیرت ہو. یہی وجہ ہے کہ روز قیامت جب انسان کو لایا جائے گا تو ان میں کچھ انسان ہوں گے جو دنیا میں آنکھوں والے تھے، آخرت میں اندھے ہوں گے. رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، خدا روز قیامت انہوں نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے جبکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہ کذالک الیوم تنسا، تمہارے پاس ہماری نشانیاں آتی تھیں، حلال حرام آتے تھے، لیکن نجب الاوا آتی تھی، دین و شریعت آتی تھی، ایسی شادی آتی تھی جہاں پہ حرام کام ہو رہے ہیں، مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، گانا اور بے پردگی ہو رہی ہے، تم جاتے تھے نہیں، ٹھیک ہے دنیا داری یہ جانا ہے، عیش کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تم میں جو صلاحیت تھی، تمہاری بیٹری جو تھی دل کی، وہ ضعیف ہوتی چلی گئی، ویک ہوتی چلی گئی، تم نے چارج نہیں کیا اسے خدا کی عبادت سے، دین و شریعت سے. کیا ہوا؟ تمہاری وہ آخرت کو دوربینی صلاحیت وہ ختم ہو گئی. اب جب دو آخرت میں آئے تم اندھے آئے ہو. اب ہم سے گلہ مت کرو، ضروری نہیں کہ جو دنیا میں آنکھوں والا صحیح سالم ہو وہ آخرت میں صحیح سالم آنکھوں والا ہو. نہیں، دنیا میں کسب کریں گے، دنیا میں کمائیں گے، دنیا میں حاصل کریں گے تو پھر وہ دوربینی صلاحیت حاصل ہوگی. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جو بصیرت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو دیکھ لیتا ہے. وَيَعْلُمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا، اور وہ جان لیتا ہے میرا حقیقی گھر وہ ہے جو آخرت میں خدا نے مقرر کیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فالبصیر منہا شاخص والعام الیہ الیہ شاخص، کہتے ہیں کہ نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے اور دنیا دار اسی میں پھنس کے رہ جاتا ہے. شاخص اس لکڑی کو کہا جاتا ہے جو پرانے زمانے میں وقت دیکھنے کے لیے، زوال دیکھنے کے لیے لگائی جاتی تھی، یعنی بہت ہی نمایاں چیز کو شاخص کہا جاتا ہے. شخص مشخص کہتے ہیں نا، آپ نے چیز کو مشخص کر دیا، یعنی آپ نے اس چیز کو نمایاں کر دیا. شاخص یعنی نمایاں ترین چیز. امیر المومنین فرما رہے ہیں فالبصیر منہا شاخص، جو بصیرت رکھتا ہے، دوربینی صلاحیت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا جوار میں خدا کے جوار میں جانے والا ہے اور اس کا حقیقی گھر وہ ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے، تو وہ اس دنیا سے اس کو سمجھتے ہوئے اپنے آخرت تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو دنیا دار ہوتا ہے نا، وہ اسی سائن بورڈ میں، جیسے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں نا، اب آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو جانا کسی منزل پر، آپ سائن بورڈ، بہت اچھا سائن بورڈ ہے، اتنا سائن بورڈ ہے، اتنا بڑا سائن بورڈ ہے، اس میں اتنے کلر استعمال کیے، اتنے ریفلیکٹرز استعمال کیے گئے ہیں. جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اسی میں مست ہو جاتا ہے. یہ سنگ میل ہے، یہ نشان راہ جو آپ کو بتا رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں والبصیر منہا متزود والعامی لہا متزود، فرماتے ہیں کہ ببصیرت جو ہے آخرت کے لیے سامان سفر حاصل کر لیتا ہے اور بے بصیرت اسی سامان سفر میں کھو جاتا ہے. بصیرت ببصیرت انسان کھانا کھا کر، شکر خدا کر کے، حمد خدا کر کے آخرت کی نیکی کماتا ہے، اور بے بصیرت انسان، دنیا دار انسان، کھانا کھا کے ڈکار لے کے، پانی پی کے، کولڈ ڈرنک پی کے، اور قصہ ختم کر دیتا ہے. وہ اس سے تیاری کرتا ہے اور وہ اس کھانے کی تیاری میں ہی ختم ہو جاتا ہے. میرے خیال سے کافی خستہ کو نندہ ہے، اتنا ہی رکھتے ہیں، وقت بھی ہو گیا ہے تقریباً. درود بھیجے محمد والے محمد کا. اب آپ دیکھیں کہ امیر المومنین دنیا کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی گفتگو جب ہوگی ہماری اگلے اتوار کو، تو ہم وہاں پر اس چیز کو بیان کریں گے کہ ایک خطبے کا جز رہ گیا تھا 63 کا، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. پھر دنیا کو امیر المومنین نے اسپریچول ایلیویٹر، روحانی لفٹ قرار دیا ہے. اسی دنیا میں رہ کر آپ آخرت کما سکتے ہیں اگر یہ بھوک و پیاس نہ ہو. دیکھیے اہل بیت نور تھے، نور الہی سے خلق ہوئے ہیں، لیکن ان پہ جسمانی تقاضے ان کے ساتھ تھے. جس طرح مجھے پیاس لگتی ہے، اگر امیر المومنین کو پیاس نہ لگتی تو پھر ان کو روزے کا ثواب کیسا؟ مختلف ائمہ طاہرین معصومین سے روایت ہے، ہمیں سخت گرمی کا روزہ پسند ہے، تو پیاس لگتی تھی جبھی تو روزہ پسند تھا. جہاد، جب تلوار لگتی تھی، زخم لگتا تھا، گوشت کٹتا تھا، خون بہتا تھا، تو تکلیف ہوتی تھی. آپ کے اندر تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی، ان کو تو نور تھے وہ، جیسے کہ آج کل ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے ولادت کی جگہ نور کا، تو وہ تو نور تھے. اب آپ نور کہہ دیں گے تو آپ شہادت کا انکار کریں گے، اور ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے آ کے کہا کہ جناب اب آپ جو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں، مثال کے طور پر خلافا نے آ کے جو ہے وہ جناب زہر پہ جنتا دروازہ گرایا، اب آپ ہی کے لوگ اس کا انکار کرے گا. کیسے کہیں گے جب آپ ان کو نور کہتے ہیں، نور کا جسم نہیں ہوتا، نور دکھائی نہیں دیتا، تو یہ تو سب پھر ظاہری چیزیں ہیں، ان کی شہادت نہیں ہوتی ہے، ان کو پیاس نہیں لگتی ہے، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے. تو پھر آپ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے آ کے جناب زہرا کے دروازے گرایا اور پھر جناب زہرا ناراض ہوئیں، تو یہ تو خود آپ نفی کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں سے آئیڈیالوجی چلتی ہے اور کہاں تک جا کے وہ منفی کام انجام دیتی ہے. تو جسمانی تقاضے تھے ان کے، پیاس لگتی تھی جبھی تو ان کے لیے صبر اور اجر ہے. وہ ایسا تو نہیں کہ ان کو پیاس نہ لگو کہ جناب مجھے بہت روزہ مجھے محسوس ہوتا ہے گرمی کا اور مجھے بہت پسند ہے، یا ان کو سردی نہیں لگتی تھی کہ وہ کہیں کہ جناب رات کی عبادت جو مجھے زیادہ افضل ہے، کہ سخت گرمی کے روزے اور ٹھنڈی راتوں کی نماز شب. تو اس طریقے سے امیر المومنین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس دنیا میں ہی آ کر انسان کسب کمالات کرے. اور مجھے اپنے استاد کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، فرما رہے ہیں انسان ناقص آفرید شدہ، انسان کو ناقص بنایا گیا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی ناقص ہے. یعنی اگر آپ جانوروں کے بچوں کو دیکھیں، 4 گھنٹے میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، 4 دن کے اندر جو ہے وہ ان کے پالو باہر نکل آتے ہیں اور وہ مثلا کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انسان 6 مہینے، 8 مہینے، سال کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، سال کے بعد بولنا شروع کرتا ہے. جسمانی طور پہ بھی ناقص خلق کیا گیا ہے، ناقص جسمانی عیب کے لحاظ سے نہیں بلکہ قوت و صلاحیت کے اعتبار سے، پھر وہ کمال کی طرف جا رہا ہے، پھر وہ کمال کی طرف سفر کر رہا ہے۔ تو وہاں پہ امیر المومنین فرما رہے دنیا جو ہے وہ کمالات کو، مقامات کو، حسنات کو کسب کرنے کی جگہ، انشاءاللہ یہ انشاءاللہ دو تین جو نکات ہیں رہبانیت کے اور دنیا کی ناپائیداری کی، کہ انشاءاللہ اگلے حصے میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی اسٹڈی کر کے آئیے گا۔ ایک تو خطبہ نمبر 209، اس کو میں چیک کر لوں، اس کے بعد آپ کو نمبر بتا دوں اردو کا تاکہ آپ وہی خطبہ پڑھیں۔ درود بھیجے محمد وال محمد، کلمات قصار نہیں، خطبہ نمبر 207، خطبہ نمبر 207، 207۔ اچھا، اس کے بعد رہبانیت کے بارے میں یہ ہے کسب کمالات کے لیے، خطبہ نمبر 207۔ اور اس کے بعد ہے خطبہ نمبر 207 ہے، بصرہ میں اپنے صحابی علی ابن حارث ابن زیاد حارثی کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کو دیکھ کر، جو اردو میں مفتی جعفر صاحب کی نہج البلاغہ ہے اس میں 207 ہے، ابن زیاد حارثی کے یہاں عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ یہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ہے کسب کمالات کے لیے۔ دوسرا ہے رہبانیت کے لیے، رہبانیت کی مذمت میں، وہ ہے جی ہاں وہی ہے، یہ رہبانیت کے لیے بھی وہی خطبہ 207۔ اور دنیا کی ناپائیداری کے لیے جو خطبہ ہے وہ ہے 97، نہیں نہیں صرف 97۔ دنیا کے لیے عمل کرنے والا اس کے 4 پوائنٹ بتائیں، ملوں آخرت کے لیے عمل کرنے والا اس کے لیے 4 پوائنٹ بتائیں۔ اہل دنیا اور اہل آخرت کے لیے مشترک صفات 7 ہیں، 7 لکھ لیں۔ اہل آخرت کے لیے 5 مخصوص صفات امیر المومنین نے خطبہ نمبر فلاں میں بیان کیے ہیں، وہ 5 صفات یہ ہیں، یعنی وہ آپ لکھیں گے تو خود بخود آپ کو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا آپ کے لیے۔ درود بھیجے محمد والے محمد، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پہلے سے اس کو مہیا کر لیا جائے کتاب کو، تاکہ یہاں پہ وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امیر المومنین کے کلام کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج روزے رحلت خدیجہ طاہرہ ہے، ہم سب کو ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کے ظہر میں تعجیل فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے اس درس سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ، مثال کے طور پہ اسراف کیا ہے کہ آپ نے پلیٹ میں ڈش سے اتنا ہی نکالنا ہے جتنا آپ نے کھانا ہے، انسان بہت زیادہ بھر لیتا ہے کھایا نہیں جاتا، وہ اسراف ہے۔ پانی جتنا آپ پی سکتے ہیں اتنا گلاس میں نکالیں تاکہ وہ پی لیا جائے۔ وضو کے لیے آپ نل کھول کے کھڑے ہو گئے، اب آپ منہ دھو رہے ہیں پانی بہہ رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ امام خمینی کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ ان کے پوتے سے کسی نے کہا امام خمینی کہ وضو کا جو پانی گرتا ہے نا وہ جمع کر کے لانا، تو ایک سرنج میں بھی نہیں آیا وہ پانی جو پانی گرتا ہے، بلکہ بعض علماء جو تھے وہ تشت میں وضو کرتے تھے، یعنی تشت نیچے رکھا ہوتا تھا، پانی جو گرتا تھا نا وہ اٹھا کے پودوں میں ڈال دیتے تھے کیاری میں، اس حد تک احتیاط کرتے تھے کہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو یہ ہے ہر چیز میں، کپڑوں میں متعارف ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کپڑے اتنے ہونے چاہئیں کہ باہر جانے کے کپڑے، محفلوں کے کپڑے الگ ہوں، گھر کے کپڑے الگ ہوں، کیونکہ وہ بھی ظلم ہے کہ انسان باہر کے محفلوں کے کپڑے گھر میں پہنے، یہ بھی اسراف ہے۔ یا گھر کے کپڑے جو ہے وہ سونے کے کپڑے یا گھر کے عام یوز کے کپڑے کسی محفل میں پہن کے چلا جائے، ٹھیک ہے دیکھا جائے کوئی مسئلہ نہیں جوان ہے، یہ قباحت و برائی بھی تو نکال دی نے، بنیان میں آ گئے، شارٹ میں آ گئے باہر، یہ بھی درست نہیں اخلاقی لحاظ سے۔ یعنی اگر گھٹنوں تک ہے چلیں وہ فقہی لحاظ سے جائز ہے، لیکن اگر گھٹنوں سے اوپر ہے شارٹ تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ تو اسراف یعنی جو حد متوسط سینٹر لائن سے ہٹ کے ہو جائے وہ اسراف میں شمار ہوگا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔